الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله تعالى وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله على نفسه الرحمة آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا كريمنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تقریب باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. رمضان المبارک کے مختلف جمعوں میں اس مہینے سے پہلے جو جمعۃ المبارکہ کے خطبات کا سلسلہ رہا اس میں سورۃ الاعراف کے مضامین کو بالتدریج آپ حضرات کی خدمت میں اجلا اور اوسق مفسرین کی کتب سے اس کے مضامین کی تفسیر و تشریح اور تاویل و تبیین کے حوالے سے تفصیلاً خطاب ذکر کیا جا رہا تھا، لیکن رمضان المبارک کی افادیت اور اس کے اپنے کلام کمال اور عروج کے حوالے سے گزشتہ تقریباً جمعوں سے ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں رمضان المبارک کی افادیت اور اس میں عبادت کا سلیقہ اور طریقہ ظاہر اور باطن کو عبادت کے اندر کس اعتبار سے منہمک کیا جا سکتا ہے اور ظاہر کے ساتھ ساتھ انسان اپنے باطن کو عبادت کے قالب میں کس طرح ڈھال سکتا ہے، یعنی جب وہ عبادت کی طرف راغب ہو اور عبادت کے ان تمام امور کو سر انجام دے تو وہ باطن کے اندر کیا کیفیات ہونی چاہیے کہ جس کی بنا پر جس طرح ظاہر اطاعت کے تمام رکن کو بالترتیب سہل انداز میں ادا کر رہا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ باطن بھی اس کی لذت و چاشنی کو پائے تاکہ اخلاص کی وہ فضا بپا ہو جائے، پیدا ہو جائے. اس حوالے سے ہم نے حضرات کی خدمت میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کی راہ میں بالخصوص رمضان مبارک میں کثرت کے ساتھ مال خرچ کرنا اور اللہ رب العالمین نے رزق کی صورت میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو مومن کا ایک سب سے بڑا ترہ امتیاز ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو چیز اپنے فضل سے اسے عطا فرمائی ہے اسے وہ محض اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس کی ادائیگی کرے. یہ مسلمان کا ایک خاص وطیرہ طریقہ اور امتیاز قرآن مجید میں ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اور اس سے پہلے درس قرآن میں آپ حضرات کی خدمت میں اس بات کو ذکر کر دیا گیا تھا کہ ہر عمل کے پیچھے اگر کوئی فکر موجود ہو، عمل وہی اخلاص کی طرف جاتا ہے اور وہی تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے اور وہی معاشرے میں اور ذات میں انقلاب بپا کرنے کا سبب بنتا ہے کہ جس عمل جس معاملے کے پیچھے کوئی فکر کار فرما ہو، اس عمل کے لیے پیچھے کوئی تحریک موجود ہو، اور وہ اس عمل کو، وہ تحریک، وہ فکر انسان کو اس عملی جامہ پہنانے پر مستعد کرے، تیار کرے، اور اس فکر کے ذریعے جب وہ عمل خارج کے اندر مارز وجود میں آ جاتا ہے تو پھر انسان اپنے باطن کے اندر اس کی حلاوت و لذت اور اپنے معاشرے اور اپنے اندر اس عمل کے ذریعے تبدیلی کو محسوس کرتا ہے. اب وہ عمل جس کے پیچھے کوئی تحریک نہ ہو، وہ عمل محض ایک رسم، بناوٹ، تصنع، ریا، اس کے علاوہ اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا. وہ جسم تو ہوتا ہے لیکن وہ روح سے آری ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے. اس لیے قرآن مجید برہان رشید نے اسی چیز کو ذکر فرمایا کہ جو عمل تم کرو تو اس کے پیچھے تمہاری نیت اور غرض ہونی چاہیے کہ وہ عمل جو تم سر انجام دے رہے ہو وہ کس کی رضا کے لیے اس کی تم تکمیل کر رہے ہو. وہ مدعا، وہ مقصد تمہارے ذہنوں کے اندر منحصر ہونا چاہیے، اور وہی مدعا اور وہ مقصد جو ہے تمہاری عبادت کے اس انداز کو، اس ہیت کو رسم کے جامے سے ہٹا کر فکر و تحریک کے دوش پر سوار کر کے اخلاص کے جامے کے ساتھ ملبوس کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی طرف منتقل کرے گا. اور اسی لیے اس تحریک کا نام، اس فکر کا نام شریعت مطہرہ کے اندر نیت کے ساتھ بھی رکھا گیا ہے، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرما انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر منحصر ہے. وہ نیت دراصل اس عمل سے پہلے وہ تحریک کا نام ہے، اس عمل سے پہلے اس فکر کا نام ہے جو عمل کے اندر اپنی تحریک، اپنے مقصد کو ڈھال رہی ہے. اور وہ نیت اپنی مرکزیت، اپنی فکر، اپنی چاہت کی طرف اس عمل کو راغب کر رہی ہے. اب عمل کی مقبولیت کا معیار اس کی ادائیگی پر نہیں ہے، بلکہ عمل کی مقبولیت کا مدار اس کے پیچھے جو تحریک اور فکر کار فرما ہے اس پر اس کا انحصار ہے. اگر وہ فکر، وہ تحریک، وہ جذبہ اگر اللہ رب العالمین کی طرف تھا تو وہ عمل کے اندر اگر کوتاہی بھی ہو تو اس جذبے کی بنا پر اس عمل کی تکمیل کر دی جائے گی. لیکن اگر وہ جذبہ، وہ تحریک جو محض اللہ رب العالمین کی رضا کے پیچھے جو عمل کو تحریک دے رہا ہے، عمل کو آگے بڑھا رہا ہے، اگر اس جذبے کے اندر کوئی اس قسم کا جوش اور اس قسم ادائیگی کا کوئی شباب موجود نہ ہو، عمل کے اندر بڑی پختگی ہو، تو عمل اپنے اعتبار سے جنت میں لے جانے والا نہیں بنتا، بلکہ وہ تحریک، وہ نیت، وہ جذبہ، اب مترادفات اس کے جو بھی الفاظ آپ لے لیں، وہ دراصل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لے جانے کا سبب بنتی ہے. اسی کو سیدنا امام غزالی نے اس سے جب پوچھا گیا کہ اعمال کا حسن بارگاہ الوہیت تک ممتاز ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، اعمال جنت میں نہیں لے کے جاتے، اصلا جو چیز جنت میں لے کے جاتی وہ نیات لے جاتی ہے، وہ نیتیں لے جاتی ہیں. تو اصل میں اسی چیز کو نظریاتی بنانے کے لیے تربیت کے اعتبار سے مومنین کے لیے اس بات کو ذکر کیا جا رہا ہے. ایک بات میں نے خلق کے حوالے سے بھی گزشتہ درس قرآن میں آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا تھا، اس لیے انسان کو اخلاق کے ساتھ وابستہ رہنے کا حکم دیا گیا ہے. اسلام کی جملہ تعلیم چار چیزوں پر منحصر ہو جاتی ہے: عقائد و نظریات، احکام، معاشرتی زندگی اور اخلاق. یہ چار چیزیں ہیں جو عنوان بنتی ہے قرآن کی تمام تعلیمات کا، اور قرآن مجید برہان رشید کی تمام تر تفصیلات اور ہدایت کے تمام تر جو مضامین وسعت کے ساتھ اور اپنی فصاحت کے ساتھ، اپنے استدلال کے ساتھ قرآن کے اندر ہماری ہدایت کے لیے مختلف جگہوں پر موجود ہے، ان تمام کو اگر ہم سمیٹ کر لے آئیں تو قرآن کریم کا سر، قرآن کریم کے ان مضامین جو ہدایت پر منحصر ہے اس کا سر نام جو بنتا ہے وہ چار چیزوں پر بنتا ہے کہ عقائد و نظریات ہیں، احکام سے متعلق ہیں، معاشرتی زندگی کی اصلاح کے پیمانے ہیں، اور بالخصوص اسلام کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اخلاقیات پر مشتمل ہے. اور میں نے گزشتہ درس قرآن میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ اخلاقیات جو ہیں، جو خلق کی جمع ہے اخلاق، اخلاق محض کسی اچھے کام کے صدور کا نام نہیں کہ اگر کوئی شخص اچھا کام کرے تو یہ کہا جائے کہ یہ بڑا با اخلاق ہے، نہیں. اتنی جلدی سے اور اتنی سرعت کے ساتھ صرف کسی آدمی کے اچھے فعل کو اخلاق کے ساتھ تعبیر نہیں کیا جاتا، کیونکہ اخلاق اور بناوٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے، اخلاق اور تصنع میں زمین آسمان کا فرق ہے، اخلاق اور خوشامدی میں زمین آسمان کا فرق ہے، اخلاق اور ریا کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. کسی اچھے عمل کا انسان کی ذات سے صدور ہو جانا وہ اس وقت اخلاق کہلاتا ہے کہ جب اس عمل کے صدور میں انسان کو کسی کام میں تکلف نہ پڑے، بلکہ دفعتاً نیت کی اصلاح کے ساتھ وہ بڑی آسانی کے ساتھ ہوتا چلا جائے. مثال کے طور پر جس طرح میں نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں ایک مثال بھی ذکر کی تھی کہ ایک شخص کو اگر تنہا بٹھایا جائے تو اس کی گفت و شنید کا انداز دوسرا ہوتا ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تو اس کی گفت و شنید کا انداز دوسرا ہوتا ہے، لیکن اس کو ایک اجنبی مجمع کے سامنے لا کر کسی منصب پر بٹھا دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ جناب آپ یہاں پر تقریر فرما لیں یا ان لوگوں اپنے لباس کی درستگی کی طرف توجہ کر، اپنے لب لہجے کی طرف شائستگی کی لاتا ہے۔ اب یہ دو چیزیں ہیں کہ یہ جو بنا رہا ہے کیا یہ طبیعت خلوت میں بھی اس کی اس اعتبار سے رہی ہے؟ یہ جو لب و لہجہ استعمال کر رہا ہے جن ذوات مقدسہ کے تذکرے میں کر رہا ہے، یا جس قرآنی مفہوم کی تشریح تفسیر کے لیے جو الفاظ کا انتخاب کر رہا ہے، کیا یہ جب نجی محفلوں میں ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، یا اپنے دوست و احباب کے ساتھ ہوتا ہے، جب بلا تکلف گفتگو کرتا ہے، تو اس وقت کیا ان شخصیات جن کے تعارف کے لیے گفتگو کر رہا ہے تو کیا یہی لب و لہجہ وہ استعمال کرتا ہے؟ تو اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر اس نے یہاں پر صرف مجمع کی خاطر اور اپنے آپ کو بظاہر شائستہ بنانے کے لیے کوئی لب و لہجہ اختیار کیا ہے اور فصاحت و بلاغت کا مرقع بنا کر، ایک مشجع بنا کر کوئی لفظ کہہ رہا ہے، تو اس کو اخلاق نہیں کہا جائے گا، اس کو بناوٹ و تصنع کہا جائے گا۔ خلق دراصل انسان کے باطن میں ایک ملکہ و استعداد ہے کہ جب وہ چیز کشادہ ہو جاتی ہے تو انسان سے نیکی کے کام اتنی آسانی سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جس طرح وہ آنکھ کو کھولتا ہے تو آنکھ گرد و نواح کی چیزوں کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو جو نیک کام، جو اچھے کام، جو اچھی بولی انسان سے بلا تکلف سرزد ہونا شروع ہو جائے اس کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ یعنی جس کو کہا جائے، اس کو دوسرے انداز میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو وہ لب و لہجہ، وہ انداز اس کی طبیعت ثانیہ بن جائے۔ اس لیے کہ جب اس کو بھوک لگتی ہے وہ کھانا طلب کرتا ہے، پیاس لگتی ہے تو وہ پانی طلب کرتا ہے، جب آوازیں قریب آتی تو اسے گان سننے لگ جاتے ہیں، جب وہ آنکھوں کے اپنی پلکوں کو کشا کرتا ہے تو ساری چیزیں اس کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب دیکھنے کے لیے انسان کو تکلف کی ضرورت تو نہیں ہوتی، سننے کے لیے انسان کو اپنی طبیعت پر جبر کرنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی۔ بس یہی سمجھ لیجیے نیت کا جو ماخذ ہے اور نیت کا جو اصل ہے، وہ خلق اور اخلاق کا جامع اس کو پہنانا ہے کہ تم سے نیکی کا سرزد پھر ایسا ہونا چاہیے کہ جس طرح کہ تمہاری اپنی ضروریت دنیاوی امور میں جب تم اپنے کسی کام کے حصول کے لیے مستعد اور تیار ہو جاتے ہو تو اس وقت اس کی ادائیگی میں تمہیں تکلف نہیں کرنی پڑتی ہے، اور باقاعدہ بالتدریج تم اپنی طبیعت کے تقاضے کے تحت اس کو کرتے چلے جاتے ہو اور وہ چیز کو حاصل کرنا تمہاری طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح نیکی کے امور اور معاشرتی زندگی، اڑوس پڑوس، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، المختصر حقوق العباد اور حقوق اللہ کے تمام حقوق کی ادائیگی کے اندر جب وہ نیک عمل تم کرنے جا رہے ہو تو اتنی شائستگی، اتنی آسانی، اتنی لطافت کے ساتھ تم سے سردد ہونے چاہیے کہ وہ تمہارے اندر تکلف پیدا نہ ہو۔ یہ ہے وہ خلق جس کو اخلاق کہا جاتا ہے، جو بناوٹ کو اس سے ختم کرتا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عالیہ اس لیے ممتاز اور ہر معاشرے اور ہر تہذیب سے اور ہر سیرت سے ممیز اور مختلف اس لیے رہے کہ آپ کے سے سچ کا جاری ہو جانا، آپ کے وجود سے حیا کا صدور ہونا، آپ کے وجود سے ایثار و شجاعت کے تمام تر مظاہر کا صدور ہونا، جو اخلاق کے وہ گوشے جو انسان کے باطن کے میں ہوتے ہیں، وہ تصنع کے اعتبار سے نہیں تھا۔ اس لیے عرب کا پورا معاشرہ ایک دھارے پر پھر رہا تھا، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا پورے عرب کی تاریخ کو ہی تبدیل کر دیا، ان قوم کے فکر کے زاویے کو تبدیل کر دیا، ان کے خورد و نوش، ان کے نشست و برخاست، ان کے رہن سہن کے معاملات، ان کے غور و فکر کے تناظر جس قدر تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تنہا سیرت نے ان کے تمام زاویے کو تبدیل کر دیا۔ وہ قوم جو لائق ملامت تھی وہ رشک جبریل ہو گئی۔ اس میں وجہ کیا ہے؟ جو حضور کے خلق کا سب سے بڑا دخل ہے، اور حضور کے خلق کے اندر جو اخلاق کا لفظ حضور کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، یہ لفظ ہی اتنی بڑی بیان دلیل ہے کہ حضور کی تبلیغ سراسر اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے رہی ہے۔ آپ سے انسانی معاشرتی زندگی کے لیے جو بھی بات کا صدور ہوا ہے، اس میں تصنع بناوٹ انانیت کا کہیں صدور نہیں تھا۔ اس لیے کہ بناوٹ، تصنع اور لوگوں سے اجر طلب کرنا، اس کو اخلاق نہیں کہا جا سکتا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود سے جب یہ تمام طریق صادر ہونا شروع ہوئے تو وہ انسان کیا کہتا، رب کریم کی بارگاہ میں وہ اس قدر مقبول ہوئے جو انسان کے ظاہر کے ساتھ باطن کو دیکھتا ہے کہ رب کریم نے یہ کلمہ کسی نبی کی شان میں ذکر نہیں فرمایا، چاہے جائے کہ انسان کے لیے ہو، کہ ارشاد ہوا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ محبوب لوگ خلق کو اختیار کر کے معزز بنتے ہیں، اور تو نے تو انسانیت کے دستور میں وہ کمال حاصل کیا ہے کہ اب خلق تیرے ماتحت ہو گیا ہے اور تو خلق سے بھی ورا ہو چکا ہے، اس سے بھی بلند ہو چکا ہے۔ یعنی انسان نیک ہونے کے لیے سچ کو اپناتا ہے، خلق الزاویہ کو اپناتا ہے، انسان نیک ہونے کے لیے اشار و شجاعت کو اپناتا ہے، انسان نیک ہونے کے لیے امانت و دیانت کو اپناتا ہے، یہ خلق کے ذرائع ہیں۔ لیکن حبیب تیری وجود مسعود سے اور تیری طبیعت کے عین مطابق وہ تمام چیزیں ایسی سرزد ہونا شروع ہو گئی کہ اب خلق پر تو سوار ہو چکا ہے، اب سچ کو لے کر تو اپنی تعریف کرے ایسا نہیں بلکہ سچ اپنے تعارف میں تیری ذات کو پیش کرے، امانت اپنی ذات اور اپنی تعریف میں تیرے وجود کو پیش کرے، تو یہ خلق ہے۔ خلق اس کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان سے نیکی کے امور بڑی آسانی سے سرزد ہو جائے۔ بظاہر آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت مشکل بات ہے، لیکن ایسا نہیں، اللہ نے کوئی چیز انسان کو ایسی نہیں عطا فرمائی جس پر وہ عمل نہ کر سکے۔ میں یہاں پر صرف خلق کی تعریف میں نے اس آگے والی آیت کے لیے بھی اس لیے ذکر کی ہے تاکہ وہ موضوع آپ کے ذہنوں کے اندر تازہ ہو جائے، وہ اس اعتبار سے جہاں آپ نے خلق کی تعریف سن لی پھر سن لیجئے کہ بلا تکلف انسان کے وجود سے اس چیز کا سرزد معاملہ سرزد ہو جانا، اور پھر جب وہ انسان کی طبیعت بن جائے تو اس کو بنانا مشکل نہیں ہے۔ یہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے اخلاق اور خوبیوں کے، مومن ہو یا کافر، ہر ایک کے اندر اس چیز کو ودیت فرما دیا، بس یہ کہ مومن نے اس کو کمال کا درجہ دے کر ایمان کی طرف آ گیا، اس بولی کو سمجھ کر اس نے خلق کا سب سے بڑا گوشہ اور سب سے بڑا مقام جو ہے وہ ایمان ہے، اس سے آراستہ ہو گیا ہے۔ اب اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ نفسیات کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں جو میں نے گزشتہ درس قرآن میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ اگر باپ اپنے بیٹے کے بارے میں یہ فکر رکھے، والدین یہ چاہتے ہیں کہ گھر میں اولاد نرینہ ہو، اور جو مثبت فکر رکھنے والے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو کو بیٹا دے یا بیٹی دے، ہم تجھ سے یہ سوال کرتے کہ نیک اور صالح عطا فرما۔ یہ جو مثبت فکر کی طرف جاتے ہیں اور جو اخلاق اور انسان کی طبیعت اور اس کی فطرت کے معاملات کے ساتھ مکمل طور پر نفسیاتی طور پر ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، ان کا تقاضا پھر ایک چیز کی طرف نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر اگر بیٹے کی ولادت ہوئی تو پیدا ہونے کے ساتھ ہم اس قدر جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہی کہتے ہیں رشتہ داروں کو کہ یہ جو میرا بیٹا پیدا ہوا ہے نا میں اس کو ڈاکٹر بناؤں گا۔ گھر والے کہتے ہیں نہیں یہ بڑا خوبصورت ہے، یہ چہرے سے بھی بڑا ذہین لگتا ہے، تو تم اس کو انجینئر بنا دو۔ تو رشتہ داروں میں چار پانچ آٹھ دس آپشن آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ بنانا یہ بنانا یہ بنانا، ہم اس کا پورا نصاب زندگی پہلے تیار کر لیتے ہیں۔ اب جیسی جیسی اس کی عمر بڑھتی شروع ہو جاتی ہے اب اس کی تعلیم کے لیے اس کی تربیت کے لیے وہ اہتمام کرنا شروع کرتے ہیں کہ جو ہم نے وعدہ پہلے کر لیا تھا کہ جناب ہم اس کو ڈاکٹر بنائیں گے یا انجینئر بنائیں گے یا دنیاوی ترقی کے کسی بھی شعبے کے اندر جس کی زیادہ مانگ ہے اور جس کی زیادہ پذیرائی ہے اس طرح بچے کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ اچھی فکر ہے، شریعت مطہرہ اس کی مذمت نہیں کرتی، فکر بہت اچھی ہے، لیکن فلسفہ بھی یہی کہتا ہے اور علم نفسیات بھی یہی کہتی ہے کہ بچے کی طرف جو آپ نے ڈاکٹر بنانے کی دیگر امور اور دیگر دنیاوی شعبوں کے اندر اس کو ترقی دلانے کے لیے اور اس میں کمال اور مہارت حاصل کرنے کے لیے جو آپ نے اس قدر توجہ اس کے ساتھ لگائی ہے، تو پھر تمہیں دیکھنا پڑے گا کیا اس کا حافظہ اس طرح ہے، اس پر بھی تمہیں توجہ رکھنی پڑے گی کہ طبیعت تعلیم کے اس ڈھنگ اور رسم پر اس طرف راغب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اگر اس کو حافظہ ہی نہیں ملا تھا، اس کی طبیعت میں پہلے سے اچاٹ پن تھا، اس کی طبیعت کے اندر پہلے سے وبالی پن تھا، تو والدین اگر زبردستی اس کو اس طرف موڑنا شروع کرتے ہیں تو پھر ایک بغاوت جیسی فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کے مطابق بیٹے کی ولادت ہوئی یا بیٹی کی ولادت ہوئی، باپ نے یہ سوچا کہ میں اسے سچا بندہ بناؤں گا، سچا آدمی بناؤں گا، جھوٹ سے اسے نفرت سکھاؤں گا، شجاعت اس کو میں شجاع بناؤں گا، بہادر بناؤں گا، امین اور امانت دار بناؤں گا، تو یہ باتیں وہ اس میں بالکل درست ہے وہ، کیونکہ ڈاکٹر اس میں ہے نہیں، یہ تو فکر ہوتی ہے، لیکن شجاع بننے کا، امین بننے کا، صادق بننے کا، نیک بننے کا، یہ اوصاف اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اگر باپ یہ فکر رکھے تو اس میں چاہے علوم ظاہری کے متحمل ہو، یعنی وہ فلاسفر جنہوں نے اخلاق کو اپنی تہذیب میں ڈھالا ہے، یا اسلامی فلاسفر ہو جنہوں نے اخلاق کو شریعت کے قالب میں ڈھالا ہے، دونوں کا اس بات پہ اجماع ہے کہ جو دنیاوی رسم ہے اس میں تو بچہ فیل ہو سکتا ہے، لیکن جو اخلاق ہے، کردار ہے، جو خلق کے گوشوں کی طرف اس نے توجہ کی ہے، تو اس میں باپ 100% کامیاب ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ گوشے ہر انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ہاں، اس کے لیے ماحول کو پرووائڈ کیا جاتا ہے، ماحول کو آگاہ کیا جاتا ہے، اور اس کے اعتبار سے تین چیزیں جو امام غزالی نے بھی ذکر کی ہے، سید غوث اعظم نے بھی ذکر کی ہے، اور اگر آپ کتب کا مطالعہ کریں اور اخلاق کا مطالعہ کریں تو میں بڑے یقین کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یورپ کے وہ ماہرین جو تہذیب و تمدن کے زاویے کو مدون کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کے اندر اخلاق کی کون سی فکر کو استوار کیا جائے کہ یہ جرم ختم ہو جائے، تو وہ لوٹ کر شریعت محمدی ہی کی طرف آتے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خلق کے اجاگر کرنے کے جو طریقے بیان فرمائے یہی تہذیب و تمدن کے اندر اصلاح کا واحد طریقہ ہے۔ یعنی میں مسلمہ نظریہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ کیا ہے جس کو ذکر کیا گیا کہ جس رمضان المبارک میں آپ دیکھیں کہ آپ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، بزرگان دین کے احوال اور معاملات کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے بچے کو ماحول سب سے پہلے ایسا مہیا کرے کہ اس کے اندر جو ہدایت کا بیج اللہ نے رکھا ہے اور بیج کے اندر درخت کی بھی صلاحیت رکھی ہے، ثمرات کی بھی صلاحیت رکھی ہے، اب انسان اس کے ساتھ ایسی کوشش کرے کہ وہ بیج ایک تناور درخت بن جائے اور اس کے پھل سے اس کا بچہ بھی بہرہ مند ہو اور اس کا پورا ماحول اور اس کا پورا معاشرہ بہرہ مند ہو۔ تو اب اس کے لیے ظاہر سے اس پانی کے ذریعے اس بیج کو نمو دینا، اس میں پہلی چیز ہے صحبت صالح، نیک صحبت، اچھی صحبت۔ دوسری چیز ہے مشاہیر امت، جو امت کے اسلاف اور مشاہیر گزرے ہیں ان کی تاریخ، ان کی سیرت، ان کے واقعات سے اس بچے کو وابستہ کیا جائے، خود وابستہ ہوتے رہیں، یہ دوسری چیز گویا کہ وہاں پر آ جاتی ہے۔ ایک بار اس کے بعد اس کے مفاد اور غرض کو، یہ بڑی بنیادی چیز عرض کر رہا ہوں، اس کے مفاد اس کے غرض کو بچپن ہی سے اس کی ذات تک منحصر نہ کریں، بلکہ بچپن ہی سے بچے کو یہ فکر دی جائے کہ بیٹا تم نے پینا ہے تو پہلے اپنے بھائی کا خیال رکھنا ہے، بیٹا تم نے کھانا کھانا ہے تو پہلے تم نے پڑوس کا خیال رکھنا ہے۔ تو بچپن ہی سے اگر بچے کے دائرۂ فکر کو وسیع کیا جائے تو یہ تین چیزیں انسان کے خلق کو گری ہوئی اقدار، یعنی انسان ایک بالکل جانور کی سطح پر بھی آ جائے تب بھی یہ تین چیزیں اس کو اٹھا کر گویا کہ ان معزز لوگوں کی صفوں میں شمار کر سکتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بزرگی کا درجہ رکھتے ہیں، کہ صحبت صالح اور ان لٹریچر اور ان چیزوں کا مطالعہ کروانا کہ جو اسلام کے مشاہیر علماء اور صالحین اولیاء گزر چکے ہیں وہ۔ اور تیسری چیز اس کے اندر یہ ذکر کی گئی ہے کہ اس کے دائرۂ فکر کو وسیع کرنے کے لیے سوچنا اور اپنے مفاد سے ہٹ کر پورے معاشرے کی مفاد کی اصلاح کی سوچنا، یہ ایسی چیز ہے کہ جو بندے کے اندر سے حب ذات کو ختم کرتی ہے، اور جب بندے سے حب ذات کا گوشہ ختم ہو جاتا ہے تو یہی حب ذات وہ گندگی ہے جو انسان کے تمام اخلاقیات کو دباتی چلے جاتی ہے، اور یہ حب ذات کا گوشہ جب ختم ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر رکھے ہوئے تمام کمال نکھر کر اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور اس کے تنہا وجود سے پورے معاشرے میں انقلاب آ جاتا ہے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گوشے کو، آپ اگر سیرت کا مطالعہ کریں، بروئے کار لایا اور اپنی ذات سے محبت کو ہٹا کر پورے معاشرے کی محبت کو جو اجاگر کیا ہے، اسی فکر نے عرب کے معاشرے کو تبدیل کیا۔ یہی مقصد زکوٰۃ کی صورت میں آپ کو دیا گیا ہے، یہی مقصد روزے کی صورت میں آپ کو دیا گیا ہے، یہی مقصد نماز کی صورت میں آپ کو دیا گیا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین ان عبادات کے تحت جو حقیقت سے ہمیں آشنا کیا جا رہا ہے اور جو باطنی طور پر ہماری نیتوں کی تربیت کی جا رہی ہے، روزے کے جامع کے اندر ہم اس کو صرف بھوکا پیاسا رہنا سمجھتے ہیں جبکہ کچھ اور چیز اس میں سمجھائی جا رہی ہے، ہم نماز میں صرف صف میں کھڑا ہونا سمجھتے ہیں اس میں اور کوئی چیز سمجھائی جا رہی ہے، زکوٰۃ کے منشور میں ہم صرف ادائیگی دے کر جان چھڑانا سمجھتے ہیں، لیکن اس کے پس پردہ اور اس کے ضمن میں وہ مضمر حقیقتیں جو موجود ہیں جس سے ہمارے باطن کی اصلاح ہوتی ہے، اخلاق کی اقدار جو گر چکی ہیں اس کو دوبارہ نمو اور ترقی ملتی ہے، اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دعا کیجیے اللہ رب العالمین ان عبادات کے ظاہر اور باطن دونوں کے حسن سے ہمیں آراستہ فرمائے۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔